إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يا أيها فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذو الحجة کے پہلے دس دنوں کی فضیلت کا بیان کرتے ہیں اس خطبے میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اپنے اس ضعیف اور محتاج اور کمزور بندے کے لیے کچھ ایسے اوقات اور لمحات عطا فرمائے ہیں جن میں چھوٹے سے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ان خاص لمحات اور اوقات میں سے یہ جو پہلے دس دن ہیں ذو الحجہ کے، یہ ان میں سے ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کے بارشیں برسانا چاہتا ہے، تو کوئی ہے ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ان دس دنوں میں، ان دس دن کی فضیلت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، پھر ان دس دنوں میں ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ڈھیروں اجر و ثواب پا لیں. ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے دس راتوں کی. تفسیر ابن کثیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دس راتوں کا مقصد ہے، دس راتوں کا معنی ہے ذو الحجہ کی دس راتیں. ذو الحجہ کے پہلے دس دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، یہ عظیم چیز ہے. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل صالح ان دس دنوں کے عمل سے بہتر نہیں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال دونوں لے کے، اور جب جہاد پہ جاتا ہے تو تو سب کچھ لوٹا دیتا ہے، واپس آتا ہی نہیں، نہ اس کا مال آتا ہے اور نہ وہ خود آتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا عمل ان 10 دنوں کے چھوٹے سے عمل سے بھی بہتر ہے، لیکن ان 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں جہاد کرے تو وہ سب سے افضل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں اور نعمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں. یہ اعمال 2 قسم کے ہیں، ایک ایسے اعمال ہیں جو خاص ہیں ان 10 دنوں کے لیے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو عام ہیں جو آپ پورے سال میں کر سکتے ہیں. جو خاص اعمال ہیں ان 10 دنوں میں، نمبر 1 حج اور عمرہ، یہ سب سے افضل اعمال ہیں. اگر کوئی مسلمان حج اور عمرہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو ان سب اعمال میں سے حج اور عمرہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ حج میں یہ سارے کے سارے جو میں خاص اعمال اور عام اعمال بیان کرتا ہوں، اس تقریباً اس میں سے بہت سارے عمل جو ہیں وہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس سال میں حج کریں تو وہ خوشخبری سن لیں کہ اگر ان کا حج مبرور ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے گھر میں وہ جب لوٹیں گے تو ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی گناہ نہیں ہوگا. جیسا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ہو، اور حج کے احکام اور مسائل پچھلے خطبات میں تفصیل سے بیان کر چکا تھا، تو اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں. دوسرا عمل ہے تکبیر. ان 10 دنوں میں تکبیر پڑھنا، وہ تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد. مشہور تو یہی ہو کہ یہ عید کے دن کے لیے خاص ہے، لیکن یہ تکبیر 2 قسم کی ہے، ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے. مطلق یعنی کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یکم سے لے کے 10 تاریخ تک کسی بھی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جو مقید ہے وہ جو حج نہیں کرنا چاہتے، ان کا وقت شروع ہوتا ہے 9 تاریخ کو عرفات کے دن، 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک. اور جو حج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تکبیر کا وقت ہے 10 تاریخ یعنی عید کے دن، 10 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک. تو یہ وقت ہے تکبیر کا، جو مطلق ہے کسی بھی وقت میں آپ پڑھتے رہیں، کوئی خاص قید نہیں ہے اس کی. تیسرے قسم کا عمل ہے عید کی نماز پڑھنا، اور عید کی نماز سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز تو عید الفطر میں ہوتی ہے اور اس کی زیادہ فضیلت ہے، عید الاضحیٰ میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص عید نماز نہ پڑھے. کافی لوگ سستی کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، اسلام میں 2 عیدیں ہیں اور دونوں برابر ہیں حکم کے اعتبار سے، اور دونوں عیدیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اور عید کی خوشی بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہلے کر چکے ہوں، کیونکہ خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے جو کچھ ایسا عمل کرے جو اس خوشی کے لائق ہو سکے. تو جو شخص پہلے 10 دنوں میں اپنے رب کو بھول چکے ہیں ان کے لیے عید کیا ہے. جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے ہیں تو غیبت میں، نمیمت میں اور سونے میں اپنا وقت گزار دیتے، تو ان لوگوں کے عید کیا ہے. تو اس لیے عید کی مشروعیت بھی واللہ اعلم حکمت یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا وقت گزارتا ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں پالی ہیں. تو عید نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور عید نماز کے لیے نکلنا ہے، اور جو اعمال عید کے دن کرنے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ نماز باجماعت، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. عید کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد عید کی نماز کے لیے تیاری کرنی ہے, عید کی نماز کے لیے جانا ہے اور مصلی کی طرف جا کر اپنے بیوی اور بچے اگر ساتھ ہیں ان سب کو لے کے جائیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اگر عورت حیض میں بھی ہوتی ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے, لیکن وہ مصلی کے اندر داخل نہ ہوتی, باہر بیٹھ کے تکبیریں پڑھتی رہتی, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی. اور عید نماز پڑھنے کے بعد دوسرے راستے سے اپنے گھر کی طرف آئیں, اور آتے ہی اگر کچھ کھانا ہے تو کھا لیں, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بکرا ذبح ہو جائے جس نے قربانی کرنی ہے تو اپنے اس ذبح کے بکرے کے گوشت سے کھائے اور اس کی یخنی سے پیئے. لیکن اگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور بھوک لگی تو کوئی آپ ناشتہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو چوتھا عمل ہے خاص عمل قربانی, اور قربانی وہ خاص قسم کے جانور کو ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے, اس کی یہ تعریف ہے. ان خاص وقت میں, خاص اوقات میں, اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک. ایام التشریق ختم ہوتے 13 ذوالحجہ کو. بعض لوگ سمجھتے صرف 3 دن ہیں, 10, 11 اور 12, نہیں, یہ غلط فہمی ہے. قربانی کا وقت جو ہے وہ 10 سے لے کر 13 تاریخ تک ہے. 13 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فصل لربک وانحر, اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر ابن کثیر میں وہ فرماتے ہیں کہ نماز کو قربانی سے پہلے بیان کیا ہے. نماز کا مطلب ہے عید کی نماز, عید الاضحیٰ کی نماز, اور ونحر قربانی کا مطلب ہے الاضحیہ, جو ہم قربانی دیتے ہیں عید کے دن میں. قربانی کی شرطوں میں سے یاد رکھیں, نمبر 1, جانور جو ہے وہ شرعاً معتبر ہونا چاہیے. ہر جانور کی قربانی نہیں ہوتی, اور معتبر جانور 3 ہیں, بکری, گائے یا اونٹ. نمبر 2, عمر معتبر ہونی چاہیے جانور کی, اور معتبر عمر یہ ہے اگر بھیڑ ہے تو 6 مہینے یا اس سے زیادہ, 6 مہینے سے کم کی قربانی نہیں ہوتی بھیڑ کی. بکری کی 1 سال یا اس سے زیادہ, گائے کی 2 سال یا اس سے زیادہ, اور اونٹ کی 5 سال یا اس سے زیادہ. 5 سال سے کم اونٹ کی قربانی نہیں ہوتی. اگر کسی نے بکری ذبح کی ہے, 1 سال سے کم عمر ہے, تو اس کی قربانی نہیں, وہ دوبارہ قربانی کرے. معتبر عمر ہونی چاہیے جانور کی. نمبر 3, معتبر وقت میں, اور قربانی کا وقت جو ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے, عید نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے. جس نے عید نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا تو اپنا جانور دوبارہ ذبح کر لے, اور جس نے 13 تاریخ کے بعد کیا تو اس کی قربانی نہیں, اس کے لیے عام صدقہ ہوگا. اور جو حاجی ہیں جو قربانی کرتے ہیں ان کا وقت بھی عید کے دن سے ہی شروع ہوتا ہے. نمبر 4, معتبر جگہ, جہاں پر آپ موجود ہیں وہیں پر آپ قربانی کریں. اور جو حاجی ہیں وہ ان کی معتبر جگہ حدود حرم, قربانی وہ حدود حرم میں کریں گے, عرفات میں قربانی نہیں کر سکتے. وہ چاہے تو مکہ میں کریں یعنی حرم کے حدود میں, اور چاہے تو مینا میں کریں, مزدلفہ بھی ہے حرم کے حدود کے اندر ہے, لیکن عرفات حرم سے باہر ہے. اگر حاجی نے قربانی کرنی ہے تو وہ حرم کے حدود کے اندر کرے گا. اور اگر کوئی شخص جو حج نہیں کرنا چاہتا وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو جہاں پر وہ خود رہتا ہے اسی جگہ سے وہ قربانی کرے. اگر اس کی فیملی دوسرے ملک میں رہتی وہ خود یہاں پہ رہتا ہے, تب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اس ملک میں جہاں پر اس کی فیملی رہتی ہے وہاں پر قربانی دے, کوئی حرج نہیں. اس کے بعد عیب سے پاک ہو جانور, اور جو عیب جانور کو اس قابل نہیں کرتے کہ اس کی قربانی کی جائے وہ 4 ہیں, جیسے کہ صحیح حدیث میں آئے ہیں. نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جانور اضحیٰ کے لیے, قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں. نمبر 1, وہ کانا جانور جس کی 1 آنکھ خراب ہو جائے, ختم ہو جائے, البین عوروہا, جس کا کانا پن بالکل واضح اور بین ہو, دور سے پتہ چلے کہ اس کی آنکھ نہیں ہے. اور اندھا جانور من باب اولک جائز نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اندھا جانور کیونکہ حدیث میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. نہیں میرے بھائیو، یہ دین حکمت کا دین ہے. اگر ایک آنکھ والا جانور جائز ہے، دونوں آنکھ جس کی نہیں ہے تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اندھا جانور ہے یا اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، کانا جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں، بشرط یہ کہ البین عوروہا، بالکل واضح اور دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ عیب موجود ہے. اگر آنکھ میں سوکھی ہے، آنکھ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ میں تھوڑی سرخی بھی ہے جانور لیتے نہیں ہیں. نہیں، حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ بالکل واضح ہو، آپ کو دور سے بھی نظر آئے کہ اس میں کوئی علت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے. نمبر دو، العرجاء البین عرجها البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانور چل نہیں سکتا. نمبر تین، ایسا مریض جانور جس کی مرض نے اس کو بٹھا دیا اور ہلاک کر دیا، جس کی مرض بالکل واضح اور ظاہر ہو، ایسا مریض جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور نمبر چار، ایسا دبلا جانور جس کے صرف ہڈیاں ہوں، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ نے ذبح کرنا ہے تو کیا ہڈیاں تقسیم کرتے رہو گے اس کی؟ تو قربانی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ فائدہ ہو، اور اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو ان چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں. کچھ جانوروں میں نشان لگے ہوتے ہیں، کان پہ تھوڑا سا نشان ہوتا ہے، اس کی جلد کے اوپر جسم پہ داغ ہوتا ہے، ایسے جانوروں کو ذبح کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ عیب نہیں سمجھا جاتا. جانور آپس میں ڈربوں میں نکل کے مکس ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو دشواری ہوتی ہے کہ یہ کس کا جانور، تو وہ نشان لگا دیتے ہیں. اگر ایسا جانور ہے جس کی نشان لگا ہو، کان میں چھوٹا سا سوراخ ہو یا اس کے جسم پر داغ لگا ہو، تو کوئی حرج نہیں، ایسے جانور قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اس کے بعد میں شرط ذبح کرنے کی چند شرطیں ہیں، ذبح جانور کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، ذبح کرنے والا عاقل ہو، تیری شرط ہے عقل ہو. پاگل جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا جانور حرام ہے. نمبر دو، سمجھدار ہو، بلوغ بالغ ضروری نہیں ہے، اگر سمجھدار ہے، 7 سال عمر ہے، 10 سال عمر ہے، 12 سال عمر ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا بچہ، وہ بھی جانور ذبح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. دونوں میں یہ فرق ہے کہ پاگل اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا اور بچہ اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا ہے، تکبیر پڑھ سکتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے. یعنی اگر بچہ ہے 10 سال کا، بالغ نہیں ہے، اس نے جانور ذبح کر لیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جانور حرام ہے، نہیں میرے بھائی، جانور حلال ہے، اس نے تکبیر پڑھی تو جانور حلال ہے. نمبر تین، مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو. مسلمان تو ہم جانتے ہیں جانور ذبح کرتا ہے تو حلال ہے، کیا کافر اہل کتاب یا مشرک لوگ بھی اگر جانور ذبح کرے وہ حلال ہیں؟ جی ہاں، اہل کتاب اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا جانور حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں یہ بیان کیا ہے کہ ان کا ذبح کردہ جانور بھی حلال ہے، ان کی عورتوں سے شادی بھی حلال ہے، جائز ہے. نمبر دو، جس چیز سے قربانی ہم کر رہے ہیں، چھری ہے یا جو چیز بھی ہے، وہ تیز ہونی چاہیے اور نہ ناخن کی بنی ہوئی ہو، ناخن نہ ہو اور نہ ہی دانت ہو، دانت کی بنی ہوئی نہ ہو. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں منع فرمایا ہے، ناخن کی چیز نہ ہو یا ناخن سے آپ اگر جانور ذبح کرتے ہیں. کچھ لوگ تعجب ہوگا ناخن سے کیسے ذبح ہوتا ہے، یہاں پر شاید نہیں ہو سکتا. کچھ ملکوں میں جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں وہ جانوروں کے ناخنوں سے کبھی کبھی ذبح کر لیتے ہیں جانوروں کو. تو اگر ایسا جانور جسے ناخن سے یا دانت کی بنی ہوئی چھری سے ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہے. نمبر تین، کیا چیز کاٹنی ہے گردن میں سے، 4 میں سے 3 اگر کٹ گئی تو جانور حلال ہے، اور یہ 4 خوراک، سانس کی نالی پہلے ہے، پھر خوراک کی نالی، پھر دونوں خون کی نالیاں جو دونوں سائڈوں پہ ہیں، ان 4 میں سے 3 کٹ گئیں تو جانور حلال ہے. اگر 4 کٹ گئے تو زیادہ بہتر ہے، اور کاٹنا بھی 4 چاہیے، لیکن اگر 3 کٹ گئیں اور خون نکل گیا بہ گیا تو جانور حلال ہے انشاءاللہ. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے کہ پورے کے پورے سر کو اتار دیتے ہیں. یاد رکھیں، جب حرام مغز میں جو دماغ کا ایک حصہ ہے چھری لگتی ہے اور وہ کٹ جاتا ہے تو خون نکلنا بند ہو جاتا ہے جانور سے، اور خون اس کے اندر رہ جاتا ہے. کچھ علماء کے نزدیک یہ جانور مکروہ ہے اور کچھ کے نزدیک یہ حرام ہے، یہ مردار سمجھا جاتا ہے کیونکہ خون اس کے اندر رہ گیا ہے، اب مردار جانور کیوں حرام، کیوں حرام ہے؟ وہ اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر خون جمع ہے اور خون میں جراثیم مل جاتے ہیں اور جراثیم بہت جلدی سے پیدا ہوتے ہیں خون کے اندر، اور یہ گوشت جو ہے یہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان دانے کو کٹنا ضروری ہے. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیر پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم منک و الیک. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کس کی طرف سے آپ یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، آپ اپنا نام لے لیں اور اپنی فیملی کا نام لے لیں کہ فلان شخص اور اس کے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے شخص دے رہا ہے. تو یہ شرطیں ہیں قربانی کی، یہ وہ خاص اعمال ہیں جو ان دس دنوں میں خاص ہیں. بعض ایسے اعمال ہیں جو ان دس دنوں میں خاص نہیں ہیں، آپ پورے سال میں کسی بھی وقت میں یہ اعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان دس دنوں میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور وہ نمبر ایک، نماز با جماعت ادا کرنا. اور بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، سوتے رہتے ہیں 7 بجے یا 6:30 بجے یا جب ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے اس سے آدھے گھنٹے پہلے الارم لگا کے سو جاتے ہیں، اور صبح جلد جلد اٹھ کے منہ دھو کے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا مسلمان ایسا عمل کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ تو ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ عبادت رب کی کیسے کی جاتی ہے. ان کے سامنے رب تو ایک انسان ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو کیا پتہ کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے. وہ اپنے منہ کو دھو کے نکل جاتے ہیں اپنے کاموں پہ. کیا مسلمان بھی ایسا عمل کر سکتا ہے کبھی؟ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کے دل میں ابھی اس کلمے نے جگہ نہیں کی. 5 وقت نماز با جماعت ہر مرد مسلمان پر فرض ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں. تو ابھی سے تاکید کر لیں کہ آپ نے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے. نمبر دو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دیکھیں، رب ذو الجلال کی رحمتیں دیکھیں. جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آدھی رات تک قیام لکھ دیتے ہیں. جیسے کہ اس نے آدھی رات تہجد پڑھتا رہا، پڑھی نہیں تہجد اس نے، اسے صرف نماز با جماعت ادا کی عشاء کی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیں کہ فرض نماز بھی اس کی ہو گئی اور آدھی رات کا تہجد اور قیام بھی لکھ دیا گیا. اور جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، عشاء کی نماز آدھی اور فجر تک آدھی، یعنی پوری رات کا قیام. تہجد پڑھا نہیں، نہ میں اعمال میں قیامت کے دن تہجد لکھائے گا. اللہ تعالیٰ، میں نے کبھی پڑھی نہیں تہجد، لیکن آپ نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے آپ نے تہجد لکھ دی. نمبر دو، مسجد میں بیٹھ کر انتظار. فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص با جماعت فجر کی نماز ادا کرے اور بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد کے اندر یا اپنی جگہ پہ، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، سورج نکل گیا اس کے بعد وہ 2 رکعت ادا کرے، جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، دونوں کا، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، تامت پورے کا پورا 3 مرتبہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. چھوٹا سا عمل ہے، آپ گھڑی دیکھیں 45 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، آپ بیٹھ جائیں 45 منٹ لگتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھنی ہے جب سورج نکل جائے، 2 رکعت پڑھنے کا اتنا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب. یعنی آپ روزانہ حج عمرہ کر سکتے ہیں، یا آپ روزانہ حج عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جزا ثواب نہیں، اجزا میں نہیں. یہ نہیں کہ ایک شخص روزانہ یہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد اور حج نہ کرے کہ میرا حج ہو گیا، ہرگز نہیں. یہ بات ثواب کی ہو رہی ہے کہ ثواب حج عمرے کے برابر ہے. جس نے فرض حج نہیں کیا، اس پر حج ابھی واجب ہے، حج وہ کرے گا اگر وہ مستطیع ہے، لیکن جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا رکھا ہے، وہی اجر و ثواب اس کے برابر اس شخص کو عطا فرمائے گا اپنے رحم و کرم سے جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہے اپنے جگہ پہ جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جب تک کہ سورج نہیں نکل آتا. جب سورج نکل آتا ہے صرف 2 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یاد رکھیں، جب تک وہ شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں اور بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. جب تک کہ وہ شخص اپنی جگہ سے نکل نہیں جاتا. یہ رب عظیم ہے، یہ رب ذوالجلال ہے، یہ رب رحیم ہے، یہ رب غفور ہے، یہ رب ہے سبحانہ وتعالی. جیسے میں نے پہلے بیان کیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کرنا چاہتے اپنے بندوں پر، تو کوئی ہے ان رحمتوں کو لینے والا؟ کہ ہمیں اپنے رب کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ کہ ہم ہماری محتاجی ختم ہو گئی ہے؟ یہ ضعیف اور کمزور انسان کیا سمجھتا ہے؟ تھوڑا سا پیسہ آ گیا اس کی گردن اوپر ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ کا ایک ایک قدم جو حرکت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور چوتھے نمبر پر صدقات اور خیرات. اب میں بیان کرتا ہوں کہ انسان چلتا کیسے ہے. صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مالی صدقہ ہوتا ہے اور ایک بغیر مال کے صدقہ ہوتا ہے. مالی صدقہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کسی فقیر کو، محتاج کو پیسہ دے دیتے ہیں، اس کا بھی آپ کا اجر ثواب لکھ دیا جائے گا. اور جو غیر مالی صدقہ، اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقے کا مطلب ہی پیسہ ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیو، پیسہ بھی ہے اور اتنی آسان اعمال ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان چھوٹے سے اعمال کی وجہ سے صدقے کا ثواب آپ کو دے رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے میں جوڑ پیدا کیا ہے، 360 جوڑ ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرے. اگر یہ جوڑ نہ ہو تو انسان اس لکڑی کی طرح ہو، کوئی حرکت نہیں. یہ 360 جوڑ ہی انسان حرکت کرتا ہے، اپنے رب کو سجدہ بھی کر سکتا ہے. کبھی شدید کمر کی درد کو آپ نے محسوس کیا اور دیکھا کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، جس نے آپ کے لیے سجدہ مشروع کیا اسی رب ذوالجلال نے آپ کو توفیق بھی دی کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. ہم سجدہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے میرے بھائیو، اگر یہ جوڑ نہ ہو تو کوئی سجدہ کر نہ سکتا. تو جوڑ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائے ہیں. ایک ایک حرکت ہم کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہاں پر یہ سارے جوڑ حرکت کر رہے ہیں. اور مگر یہ بیان کروں کہ صرف تشہد کی انگلی جب ہم ہلاتے ہیں، کتنے کمپلیکیٹڈ طریقے سے، دماغ کے ذریعے سے، رگوں کے ذریعے سے یہ حرکت ہوتی ہے. آپ پریشان ہو جائیں، وقت نہیں ہے میں یہ بھی بیان کرتا کبھی، لیکن انشاءاللہ کبھی کسی خطبے میں یہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کی معجزے دیکھو اس انسان کے اندر، آپ سوچ نہیں سکتے. وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر معجزے ہیں، تمہارے نفس کے اندر، جسم کے اندر معجزے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ ہاں نظر نہیں آتے اس انسان کو، انسان یہ سمجھتے سب کچھ وہ خود کر رہا ہے. تو یہ 360 جو جوڑ اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، آپ نے ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے، واجب ہے آپ پہ. تو کیسے صدقہ دینا؟ یعنی 360 ریال روزانہ دیں ہم، کتنا مشکل، کون دے سکتا ہے 360 ریال روزانہ صدقے میں؟ تو رب رحیم، رب غفور سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کر کے وحی کے ذریعے یہ مسئلہ بھی آسان کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. سواری پر بیٹھا نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مدد کی یہ صدقہ ہے. کوئی بھاری چیز وہ اٹھا رہے ہو نہیں اٹھا سکتا، اس کی مدد کی یہ صدقہ ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے. ایک دن میں 10 مرتبہ اچھی بات کرے 10 صدقے ہیں. اچھی بات ہم جانتے کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اچھی بات؟ نعوذ باللہ، بعض لوگ تو صرف یہ جانتے کہ گالی کیا ہوتی ہے، غیبت کیا ہوتی ہے، نمیمت کیا ہوتی ہے، گانے کیا ہوتے ہیں، بجانے کیا ہوتے ہیں. کبھی سوچا کہ اچھی بات جو آپ کی منہ سے، زبان سے نکلتی ہے، آپ نے صدقہ لکھ دیا گیا، آپ کے نام اعمال کا وزن بڑھ گیا، اور نام اعمال کا وزن میں ایک ذرے برابر عمل بھی قدر رکھتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہے. ہمارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ذرے برابر چیز کی. اللہ تعالیٰ کے ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذرے برابر عمل کی بھی قدر و قیمت ہے. مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر آپ جاتے، ایک ایک قدم پر آپ کے لیے ایک ایک صدقہ ہے. اگر مسجد آپ کے گھر سے 100 میٹر دور ہے، تو ایک وقت میں 100 قدم، واپسی میں 100 قدم، 5 نمازوں میں 1000 قدم، یعنی 1000 صدقہ. تو 360 کی بات ہو رہی تھی، مشکل تھی ہمارے لیے، اب تو صرف 5 نمازوں میں 1000 صدقے کا ثواب ہو گیا. اچھی بات کرنے کا الگ، مسلمان بھائی کے منہ کی طرف دیکھ کے مسکرانا، مذاق اڑانے کے لیے نہیں، اس کے دل کے اندر خوشی داخل کرنے کے لیے آپ مسکراتے ہیں، صدقہ لکھ دیا گیا. راستے میں چلتے چلتے کوئی مضر چیز پڑی ہے، تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اپنے ہٹا دیا، اس نیت سے کہ میرا مسلمان بھائی اس ضرر سے بچ جائے، صدقہ لکھ دیا گیا. سبحان اللہ، کیا ہم اس چیز سے غافل ہیں؟ کیا ہم اپنے رب الجلال کی رحمتوں سے غافل ہیں؟ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، ان دنوں میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں. اور نمبر 5، روزہ رکھنا. یاد رکھیں کہ آپ پورے 10 دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے. آپ چاہیں تو ان 10 دنوں میں سے کوئی بھی 3 دن یا 4 دن یا 1 دن چھوڑ کے آپ کے لیے جیسے آسانی ہو. لیکن 9 تاریخ کا روزہ حاجی کے لیے نہیں، جو حج نہیں کرنا چاہتے. 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے کے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف فرما دے. 1 دن کا روزہ اور 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال اگلے گناہ، سبحان اللہ، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جسے عطا فرمانا چاہے، جسے عطا کرنا چاہے، کوئی روکنے والا نہیں. لیکن کوئی ہے روزہ رکھنے والا؟ سوال تو یہ ہے، 1 دن کا روزہ ہے، آج کل سردیاں ہیں، موسم اچھا ہے، دن بھی چھوٹے ہیں، اور اجر و ثواب کتنا عظیم ہے. تو 9 تاریخ کا روزہ کا اہتمام کریں. بھائیوں سے گزارش کی 9 تاریخ آج کل کیلنڈر کے مطابق منگل کو ہو رہی ہے، یعنی 9 ذوالحجہ منگل کو ہے، تو منگل کا روزہ آپ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہم اس دن کا روزہ رکھیں، ہمارے روزے اور دیگر عبادت قبول فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، یہ تو چند اعمال جو ہم نے کرنے ہیں ان 10 دنوں میں، اور ان کی فضیلت میں نے مختصر طریقے سے بیان کی ہے. اعمال کرنا اتنا مشکل نہیں، اعمال کرنا تو آسان ہے، لیکن اعمال کو برقرار رکھنا، ان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. عمل تو کرنے والے کر دیتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے اپنے ان اعمال صالحہ کی حفاظت کی ہے؟ عمل کو محفوظ کرنا اپنے نام اعمال میں، یہ بہت مشکل کام ہے. تو آئیے دیکھیں وہ کون سی آفتیں ہیں، وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو اس عمل صالح کی دشمن ہیں اور عمل صالح کا خاتمہ کر دیتی ہیں. نمبر 1، شرک. جس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے سارے کے سارے عمل بکارت ہو جائے. اگر نبی کی نبوت جا سکتی ہے شرک کی وجہ سے، تو ہم پھر کیا، عام انسان کے پھر کیا کہنا. تو یاد رکھیں، شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح رہ ہی نہیں سکتا، اس کا نام اعمال بالکل مٹ جاتا ہے، کوئی بھی اس کا ایک عمل قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. نمبر 2، بدعت. اور بدعت 2 قسم، بدعہ مکفرہ، اس کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، جو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اور بدعہ جو غیر مکفرہ ہے، وہ اس عمل کو ضائع کر دیتی جس میں بدعت داخل ہو جائے. تو یاد رکھے، بدعت سے بھی بچنا ہے اگر اس عمل صالح کی حفاظت کرنی ہے. ابھی تو پچھلے خطبے میں بہت ساری باتیں بیان کی اور ہم خوش ہو گئے تھے کہ ہم انشاءاللہ ان پہ عمل کریں گے، لیکن یہ بھی ساتھ تاکید کرنی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے اور بدعت بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ دونوں دشمن ہیں. تیسرا دشمن ہے عمل صالح کا، ریاکاری. اگرچہ شرک کا ایک قسم ہے جسے شرک خفی کہتے ہیں، شرک اصغر ہے، لیکن میں نے الگ اس لیے بیان کیا کہ اکثر لوگ اسے غافل ہیں. ریاکاری سے کوئی عمل بچتا نہیں، اور اللہ تعالی اس عمل کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو جاؤ، یہ عمل انہی کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. تو آپ کے نام اعمال میں وہ عمل درج ہی نہیں ہوگا، عمل صالح درج ہی نہیں ہوگا جو ریاکاری کے لیے آپ نے کیا. ریاکاری کا مطلب ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، اسے ریاکاری کہتے ہیں. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے تین لوگ جن کو سب سے پہلے عذاب دیا جائے گا وہ ایک ہوگا قرآن مجید پڑھنے والا، دوسرا ہوگا جہاد کرنے والا، تیسرا ہوگا صدقات و خیرات دینے والا. کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اتنے اچھے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے؟ ابھی کافر نہیں گئے، سب سے پہلے یہ ایندھن بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریاکاری کی، نفاق کیا، اور ریاکاری نفاق کا ایک حصہ ہے. قرآن مجید اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہے کہ یہ قاری ہے، لوگ یہ کہے کہ یہ قاری اچھی قرات ہے. صدقات اس لیے دیے لوگ کہے کہ یہ سخی ہے. جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہے یہ بہادر ہے، طاقتور ہے. لوگوں نے کہا تمہیں جو چاہیے تھا اس دنیا سے وہ مل گیا آپ کو، آپ کی تعریف ہوئی، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ریاکاری سے بچیں. نمبر چار، المن والاذى، منت اور احسان جتلانا. فقیر ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا ہاتھ دیا اور فقیر کو نیچے ہاتھ دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، اس بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے کو مزید نہ توڑیں. اگر وہ آج محتاج ہے، آپ نے کچھ صدقے میں اسے عطا کیا ہے، اس پر احسان نہ جتلائیں. ٹوٹے ہوئے آپ پھر توڑ دیں گے تو اس احسان اور صدقہ کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبخلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو احسان منت جتلانے سے، اذیت دینے سے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کا دل کیسے کٹ رہا ہوتا جب آپ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، جس سے بہتر تو آپ دیتے نہیں. اسے اللہ تعالیٰ کہیں یہ قابل قبول ہی نہیں. نمبر چار، تکبر. تکبر سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا وہ شخص جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو. ارے وہ اعمال کہاں گئے؟ نمازیں ہیں، حج ہے، روزے، زکات ہے، کہاں گئے؟ کچھ نہیں ہے. تکبر نے سب کو مٹا دیا، اسے جنت میں داخل نہیں ہوگا. نمبر پانچ، غیبت کرنا. غیبت کرنے سے، غیبت کا مطلب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات ہے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اگرچہ وہ عیب اس کے اندر ہے. یعنی ایک شخص ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، آپ نے کہا اس کی پیٹھ پیچھے دیکھو یار اس کا قد کیسا ہے، غیبت میں لکھ دیا گیا. ایک نیکی آپ کی چلی گئی، اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو گیا، آپ کی کم ہو رہی ہے، ان کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، ہمیں چھوٹی لگتی ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ کس طریقے سے آپ کے اعمال جا رہے ہیں. چھوٹی سی مثال ہے، آپ کا موبائل میں بیلنس ہے اور آپ بیٹھے بیلنس ایسے دینے لوگوں کو، کوئی ایسا عقل مند شخص کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کا مال ہے، اللہ قسم کوئی نہیں کرتا کہ بیٹھے، اگر اس کی عقل درست ہے کوئی نہیں کرتا. بھئی مشکل سے پیسہ کماتے ہم لوگ اور بیلنس لوگوں کو ایسے دیتے ہیں فری میں. آپ کا بیلنس اعمال صالحہ کا جو ہے، اس کو کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ وہ ہے پہلے سے کتنا، اس کے بعد آپ غیبت کر کے سب لوٹا دیتے ہو. سبحان اللہ، کیا یہ عقل سلیم ہے؟ نمبر چھ، نمیمت، چغل خوری. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَدْخُلْ جنت نمام، جنت میں داخل کبھی نہیں ہوگا جو چغل خوری کرتا ہے. اس کا کام یہی کہ لوگوں کو آپس میں لڑوانا، ادھر کسی نے ادھر لگے، ادھر کسی نے ادھر لگے. ارے تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کام یہی، مشن ہے اس کا. یہ لوگ خوش کیوں ہیں؟ حسد اور بغض نے اس کے دل کے اندر جگہ کر لی ہے، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا. اس کا کام یہ ہے کہ یہ خوش ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈے جیسے کس طریقے سے اس کے منہ سے یہ خوشی میں چھین لوں. کسی کو سکون اور اطمینان میں نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو انصاف ہے، جب دنیا میں آپ نے لوگوں کو تڑپایا اور تکلیفوں میں اس طریقے سے رکھا، تو آخرت میں آپ کی یہی آپ کی سزا ہے کہ آپ کو کوئی عمل صالح قابل قبول نہیں ہوگا. نمبر سات، جادو. جادو کرنا کفر ہے. جادوگر کے پاس جب اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور جادوگر کے پاس جا کر اس کی تصدیق نہ کرنا 40 دن کی نماز نہیں. جو لوگ جادو جو کرتے ہیں یا جادو کی مصیبت میں مبتلا ہیں، ابھی توبہ کر لیں. رب غفور ہے، رحیم ہے، ذو الجلال والاکرام، ابھی آپ کو معاف کر دیں گے. تو اس جادو کے دلدل سے آپ نکل جائیں، یہ دن بہت فضیلت کے دن ہیں، ابھی توبہ کر لیں. اس کے بعد ظلم کرنا. ظلم کرنے سے آپ کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے تھے اور سوال کیا من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے جس کا کوئی مال و متاع نہیں، نہ درہم ہے نہ دینار ہے نہ کوئی مال ہے، مفلس ہے. فلس پیسوں کے تو مفلس وہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں. مختصرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے، اور یہ تینوں ارکان اسلام میں سے ہیں. پانچ وقت نماز با جماعت ادا کی، رمضان کے روزے سائے رکھے زندگی ساری، ایک روزہ نہیں چھوڑا، زکوٰۃ بھی اپنے مال کا دیتا رہا، ساری زندگی دیتا رہا. لیکن وہ اس حالت میں آتا ہے، ان عظیم چیزوں کو لے کر، اس عظیم ثواب کو لے کر اپنے ساتھ اس حالت میں آتا ہے کہ اس نے فلاں شخص کو گالی دی، فلاں شخص کو مارا، فلاں کو پیٹا، فلاں کو قتل کیا، لوگوں پر ظلم کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور حساب ہوگا اس دن. اس شخص کی نامہ اعمال جو نیکیاں ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں نیکیوں کے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں ہیں، یہ نکال کر اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیں، ان مسکینوں کے جس پر یہ ظلم کرتا رہا دنیا میں، آہستہ آہستہ اس کے نامہ اعمال سے وہ اعمال سے مٹتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ابھی ترازو پورا نہیں ہوا، حساب پورا نہیں ہوا، وہاں پر ذرے بھر برابر بھی نیکی یا برائی کی قدر و قیمت ہے. اب کیا ہوگا؟ جو ان کی برائیاں ہیں اس کے پڑھنے میں ڈال دو، ان سب کی برائیں اس کے پڑھنے میں ڈال دی جاتی ہیں اور اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ مفلس ہے. ہمارے اعتبار سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا بفضلك وكرمك ومنك وعطاك احسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.